إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونجيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
احترام بھائیوں، اشاعت التوحید و سنت کے زیر اہتمام یہ چوتھا اجتماع ہے. اس سے پہلے علماء کرام سے اور اسی طرح گزشتہ اجتماعات میں بیانات تفصیل سے اکثر ساتھیوں نے سن لیے، اور خصوصاً مسئلہ توحید اس کے تو ہر جانب پر اور اکثر جزیات پر پوری بحث کی گئی ہے. آج چونکہ صحت کی کچھ کمزوری ہے، ارادہ نہیں کہ زیادہ بیان کروں، صرف بطور اختصار رسالت کے متعلق کچھ بیان کروں گا بتوفیق اللہ تعالی وعونہ. چونکہ ہماری جماعت میں دوسرا جز لفظ السنت ہے، اس کے مختلف تعبیرات ہیں کہ سنت بیان کرنا، شان نبوت اور شان رسالت بیان کرنا، محبت رسول اتباع رسول بیان کرنا، یہ مختلف تعبیرات ہیں ایک مقصد کے. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی سورۃ نور کی آخری آیات میں سے ہے، آیت کا موضوع، آیت کا مقصد شان رسالت بیان کرنا ہے اور عظمت رسول بیان کرنا ہے. حقیقت یہ کہ شان رسالت، صداقت رسالت، اتباع رسول، اتباع پیغمبر، یہ توحید کے لیے، مسئلے توحید کے لیے ذریعہ ہے. رسول کے ممکن نہیں, میسر نہیں ہو سکتا. جیسے توحید اجمالی طور پہ, توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اجمالی طور پر ہو تو بغیر رسالت کے میسر ہو سکتا ہے, لیکن تفصیلی طور پر بغیر رسالت کے میسر نہیں. رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بعثت سے پہلے مکہ معظمہ میں ایسے افراد تھے جو موحد تھے, زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ, قص بن ساعدہ رضی اللہ عنہ, ورق بن نوفل رضی اللہ عنہ, اور اس طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اس آیت کے اندر یہ اشکال مشہور کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا, اس کی مہربانی نہ ہوتی, تو تم شیطان کے متبع ہوتے, ضرور ہوتے, ہاں سوا قلیل کے, بعض لوگوں کے علاوہ. تو کیا یہ بعض لوگ جو ہیں یہ قلیل توڑے لوگ اللہ کے فضل کے محتاج نہیں, اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں, فضل و رحمت کے بغیر وہ شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں بچ سکتے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ الا قلیلا, تو یہ ایک مطلب ہے کہ یہاں فضل اللہ اور رحمتوں سے عام فضل و رحمت مراد نہیں, بلکہ فضل یہ ایک قرآن کریم, انزال کتاب, قرآن کریم نازل کرنا, رحمت یہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دو نہ ہوتے, قرآن کریم نازل نہ ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے, تو سب کے سب یہ شیطان کے ساتھ ہوتے اور اس کے ساتھی ہوتے, اس کے متبع ہوتے. ہاں لیکن اس کے بغیر بھی قلیل ہے قلیل. وہ اجمالی توحید والے تھے, مقصد میرا یہ کہ اجمالی توحید بغیر بعثت رسول کے ممکن اور میسر ہے. لیکن یاد رکھو, نزول قرآن کریم کے بعد, بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان اجمالی توحید پہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کامیابی اور فلاح اور نجات اجمالی توحید پر حاصل نہیں ہو سکتا. تفصیلی توحید کی ضرورت ہے, تفصیلی ایمان کی ضرورت ہے. وہ قرآن پاک میں ہے, وہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ کر رہا تھا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تابعداری, اس کی اطاعت کے بغیر تفصیلی ایمان, تفصیلی توحید ممکن نہیں. اس وجہ سے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. دیکھو ایسا کبھی نہیں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ, ایسا نہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے تو رسول کا مطیع ہے. نہیں نہیں, جو مطیع رسول ہے تو مطیع اللہ ہے, جو پیغمبر کا تابعدار ہے تو اللہ کا تابع, اللہ کا مطیع. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اطاعت رسول, اتباع رسول یہ زینہ ہے, یہ سبب ہے, یہ ذریعہ ہے توحید کے حصول کے لیے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ سنت کوئی فرعی مسئلہ ہے. سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو فرض اور واجب اور سنت اور مصاب کے تقسیم میں آتی ہے, وہ سنت تو مراد نہیں. سنت وہ ہے جو میں نے تعبیرات پہلے ذکر کیے تو مقصد یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور اس وجہ سے گزشتہ ایک رات میں نے ذکر کیا تھا بیان میں مختصر کہ اور رجل مومن جس کا واقعہ سورت یاسین میں ہے اس نے اپنے بیان میں پہلے اتباع مرسلین پیش کیا یا قوم اتبع المرسلین, اس کے بعد مسئلے توحید وضاحت کے ساتھ پیش کیا, پہلے اتباع رسول ذکر کیا تھا. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ توحید کب مانو گے صحیح طور پر تفصیلی طور پر, عقید توحید تب حاصل ہوگا کہ اطاعت رسول ہو, پیغمبر کی تابع داری. تو مقصد یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالی شان رسول عظمت رسول اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہا ہے. یہ الفاظ مختلف ادب رسول, محبت رسول, اتباع رسول, اور اس آیت میں جو مقصد ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والے کون ہیں, اس کے تابعدار کون ہیں. کیوں بات کہتے ہیں کہتے ہیں یہ دیوبندی اور یہ اشاعت والے یہ وہابی یہ پیغمبر کے بے ادب ہیں, یہ بے ادب لوگ ہیں, ہمیں خطاب دیتے ہیں بے ادب کا اور اپنے آپ کو ادب والے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر کے ادب کرنے والے. تو ادب ضروری چیز ہے, ادب اور رسول, اور رسول کے ادب کے بہترین نتائج ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے پیغمبر کا ادب کرے تو اس کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے. سہارے فرعون, فرعون نے جو جادوگر جمع کیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے, مشہور واقعہ ہے قرآن کریم میں تفصیلی طور پر چار دفعہ ذکر ہے, تفصیلی طور پر اس کے زیادہ بھی ہے. وہ تو اس نیت سے آئے تھے کہ ہم اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں گے, یہ باطل پرست ہے اور ہم حق پرست ہیں, اپنے آپ کو وہ حق والے کہتے تھے. گمان تھا یہ کہ ہم اہل حق ہیں اور یہ موسیٰ اہل باطل ہے. یہ سہارا کا مقام تھا فرعون کا نہیں, فرعون تو بڑا ضدی بڑا معاند حق کے ساتھ, اس کو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض, لقد علمت, قسم ہے اللہ کی تجھے پتا ہے کہ یہ معجزات یہ آیات بینات رب السماوات نے نازل فرمائے تجھے معلوم ہے. وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا واستيقنت انفسهم, ان کے نفسوں کے اندر دلوں کے اندر تو یقین تھا کہ یہ حق بینات اور آیات ہیں معجزات ہیں, لیکن انکار کر رہے تھے, ظلمن باغی تھے, ظالم تھے, معاند تھے. لیکن جو ساحر لوگ فرعون نے بلائے تھے مقابلے کے لیے ان کو ابھی تک حقیقت معلوم نہیں تھی کہ موسیٰ کی کیا حقیقت. ہاں اس کے باوجود انہوں نے ایک ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا, اور کیا ہے انہوں نے کہا موسیٰ اما ان تلقیا و اما نکون نحن الملقین, مفسرین لکھتے ہیں یہ ادب ہے موسیٰ کا, یہ انہوں نے ادب کی کیا موسیٰ، یا تو پہلے پھینک دو اپنے آسا کو یا ہمیں اجازت دو ہم پھینکیں، یہ ادب کیا انہوں نے. اگر یہ بے ادب ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی موقع نہ دیتے کوئی اجازت. یہ ساتھ بھی بسا اوقات مناظروں میں ہمیں پیش آتا ہے معاملہ، مجبوری سے کبھی مناظرہ بھی ہوتا ہے، اس نیت سے کہ حق ظاہر ہو جائے، اس نیت سے مناظرہ کے حق ظاہر ہو جائے، یہ سنت ابراہیمی ہے. وحاجہو قومو، حاج ابراہیم فی رب، حاجہ وہاں امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے لیے، حق کے غالب کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کی ضرورت پڑے تو یہ جائز ہے، بلکہ لازم ہے، ضروری ہے. یہ نہیں کہ تم مناظرے کرتے ہو شر و فساد بناتے ہو، شر فساد نہیں، شر فساد تو بناتے ہیں جو ضد و عناد کے طور پر مناظرہ اور محاجہ کرتے ہیں بغیر دلیل کے. تو کبھی ایسا موقع جب آتا ہے تو زور کرتے ہیں مخالف بھائی، کہتے ہیں ہم پہلے کتاب پیش کریں گے، ہم پہلے کتاب پیش کریں گے. اس وجہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. اور صاحب لوگ انہوں نے ادب کی، ایمان تلقیا و ایمان نکونا نحن الملقین. اس ادب کا کیا نتیجہ نکلا؟ ادب رسول کا نتیجہ ہے ایمان توحید. ادب سے، ادب رسول سے ایمان حاصل ہوتا ہے. آگے جا کر قرآن پاک نے فرمایا تلقیت سحرت و ساجرین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ایمان نصیب ہوا، ایمان سجدہ میں پڑ گئے، اعلان ایمان کیا. اگرچہ فرعون سے ضرور ڈر کا موقع تھا، انہ کان عالی من المسرفین. تو ادب، ادب رسول یہ ذریعہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کے لیے، حق کے اصول تا. جو بے ادب ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اتباع رسول کہاں بلکہ توحید سے بھی محروم ہوتے ہیں. بے ادب رسول وہ موحد نہیں بن سکتا. کیوں؟ وہ بے ادبی ادب کیا ہے؟ ادب دراصل ہے الطریقۃ المحمودۃ فی الدین. ادب کا تو یہ معنی، ادب کا مطلب یہ کہ جو طریق، جو طرز کہ دین حق سے یا دین حق میں ثابت ہو، دلیل سے ثابت ہو، وہ ادب ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس نے ناراضگی کی تو اس چیز کے کرنے سے بے ادبی آتی ہے. یہ بے ادبی ہے کہ قرآن پاک کی مخالفت کرے، بڑا بے ادب ہے قرآن کا مخالف. بڑا بے ادب ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے. آپ دیکھو کون ہے بے ادب. صحابہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال متواتر خادم تھا، فرماتا ہے صرف اپنے متعلق نہیں، عام کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقومون لہو. کیا ہے؟ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے، جتنے فدائین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام نہیں کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لاتے تھے تو یہ کڑے ہوتے تھے، نہیں، کبھی صحابہ نے ایسا نہیں کیا. ویسے قیام میں محدثین کا بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن اس میں تو اتفاق ہے کہ ہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام نہیں کیا. یہ کیا نہیں کیا، بڑے بے ادب تھے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور وہ کڑے نہیں ہوتے. اب تو تم دیکھتے ہو یہ ادب والے جو اپنے آپ کو ادب والے کہتے ہیں، نبی ہے یا نہیں، کہتے ہیں آ گیا آ گیا، کھڑے ہو جاؤ، آ گیا، آیا اور پھر گیا، کھڑے ہو جاؤ جی، درود شریف پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ. میلاد مناتے ہیں تو اس میں ایک بے ادبی تو نہیں، بے شمار بے ادبی اللہ اور رسول کی وہ کر رہے ہیں، بے شمار. سب یہ نہیں کہ بس میلاد النبی ایک بدعت ہے، یہ بہت سارے بدعات پر بلکہ شرکیات پر، پیغمبر کی بے ادبی پر مشتمل ہے، مجمع الخبائث ہے. میلاد النبی کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر، اس کی سیرت ذکر کرنا، اخلاق ذکر کرنا یا ولادت ذکر کرنا یہ بدعت ہے، اس کو تو عام بدعت نہیں کہتے. یہ بدعت نہیں، یہ تو دین ہے. لیکن اس کے اندر جو طریقے انہوں نے ایجاد کیے، ایجاد تو پہلے سے ہوا ہے لیکن ابھی رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی ہے، ترقی ہے. اور نئے تو پہلے چوتھی صدی میں بلوغ العرب نے لکھا ہے، مصر میں شیعہ لوگوں نے پانچ عید منائے، پانچ عید، عید میلاد، عید میلاد النبی، عید میلاد حسن، عید میلاد حسین، عید میلاد فاطمہ، عید میلاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانچ انہوں نے بنائے فاطمیوں نے، لیکن آگے نہیں چل سکا. چھٹی صدی آ گئی، اس میں ایک بادشاہ تھا جاہل مشرف مظفر الدین، اس کا ساتھ دیا ایک مبتدع غالی مولوی نے، تو اس نے پھر ایجاد شروع کیا عید میلاد النبی کا. اور بلوغ العرب نے لکھا ہے یہ طریقہ انہوں نے عیسائیوں سے اخذ کیا، انگریزوں سے. عیسائی عید میلاد عیسیٰ مناتے ہیں، عید میلاد عیسیٰ، یہ تو ان کا میراث ہے نصارہ کا، عیسائیوں کا. تو پہلے یہ لفظ عید یہ بدعت ہے، یہ مخالفت رسول اور صحابہ کرام ہے. کہ اس سنت سید سے ثابت ہے، تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے سال میں دو عید ہیں، دو عیدان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن یہ تیسری عید کا اضافہ کیوں گیا؟ عید میلاد، عید نام رکھا اس کا. ویسے یہودی لوگ تو پہلے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسلمان اور تیسری عید بھی منائیں، تیسری عید، یہ یہودیوں کو ان کی کوشش تھی، ان کا جدوجہد تھا، لیکن صحابہ کرام نے نہیں مانا، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں مانا، سلف صالحین نے وہ نہیں مانا. انہوں نے کوشش کی تھی، بخاری میں ہے، یہودی آ گئے، ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, دوسری نیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے. اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی یہودی نے کہ حاضر لایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا. یہ آیت کریمہ ہا ہے, یہودی کہے ہا ہا, اگر یہ آیت کریمہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس کے دن پہ عید مناتے تھے. عید دیکھو تم کیوں عید نہیں مناتے, ان کا یہ مطلب تھا. صحابہ کرام نے جواب دیا عید تو ہے, خوشی ہے, لیکن عید کا اضافہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ یوم جمعہ یوم العرفہ میں نازل ہوئی ہے, وہ ہمارے لیے پہلے سے عید ہیں, ہم کیوں دوسری عید تیسری عید اپنے طرف سے بنائیں. تو انہوں نے نہیں مانا, سلف صالحین نے نہیں مانا کہ تیسری عید کا اضافہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں جی, کیوں ہوا ہوتے یہودیو. انہوں نے کہا ہاں عید میلاد النبی, عید نام رکھا ہے انہوں نے, پہلے سے مبتدین نے عید کا نام نہیں رکھا تھا, بدعت کی یاد کیا تھا, لیکن عید کا نام تو یہ بعد میں اضافہ کیا گیا. اس میں ایک یہ ہے قیام, یہ عرض کر رہا تھا قیام کہ درود پڑھتے ہیں, درود بھی عجیب قسم کے درود, اصل چیز باقی نہیں, یوم کو پسند نہیں, اپنی طرف سے جو من گرد ہو جو طریقے ایجاد کرنا ہو تو ان کو زیادہ پسند ہے, اس کو نام دیتا ہے اس کو نام دیتا ہے کر رہا تھا کہ انہوں نے عید میں عید میلاد النبی میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس میں ایجاد کی, اس میں ہے قیام, اور قیام ہے درود کے وقت, اور درود بھی اپنی طرف سے من گرت, ساری چیزیں من گرت. کیا درود نام رکھتا ہے, درود تاج, درود تاج نام رکھا. شرک کے لیے جو الفاظ انہوں نے بنائے تو تاج کا نام اس کو دیا تاج, یہ بادشاہی کا تاج ہے, ہم کہتے ہیں یہ شرک کا تاج ہے. کس کتاب میں ہے یہ درود تاج جس کے اندر یہ کلمات بھی ہے, داخل بلائے والوبائے والمرض والقحط والعلم, یہ اللہ کی صفت پیغمبر پیغمبر کے لیے انہوں نے ثابت کی اور کہتے ہیں یہ درود شریف ہے. پھر اس کے لیے تائیدات ہو, کبھی تائیدات بھی کرتے ہیں, کیا داخل بلائے معنی بلائے الکفر اور مرض الکفر, یہ تائید ہے. دیکھو تائیل سے کوئی کلمہ جائز ہو سکتا ہے, مجرد تائیل سے, اگر کوئی کلمہ صرف تائیل سے جائز ہوتا, اس کا استعمال جائز ہوتا, تو رائنا کا استعمال جائز ہوتا. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, او ایمان والو تم تو تائیل کر سکتے ہو, تمہارا اندیا صحیح ہے, تمہارا مقصد صحیح ہے. بعض مولوی صاحب غلط پڑھتے ہیں مان المحال, مان المحال نہیں مان المحال, محال کا معنی ہے باطل المحول, محال کا معنی تو محال ہے, تو تم بھی جانتے ہو یہ عبارت کیوں نہیں پڑھ سکتے. جب کسی کلمہ میں صرف احتمال ہو باطل ماننے کا تو بس یہ کافی ہے اس کے منع کرنے کے لیے، دلیل شرعی نہیں تو کیوں استعمال کرتے ہو؟ بہت سارے الفاظ ایسے کہتے ہیں، بے جاہ فلان کہتے ہیں، بے حرمت فلان کہتے ہیں، بے برکت فلان دعا میں وسیلے میں، بے حق فلان کہتے ہیں اس کا فلان مانا ہے فلان مانا ہے، ٹھیک ہے مانا میں معلوم ہے یہ الفاظ مہم ہے، کیوں استعمال کرتے ہو؟ اور شریعت مطہرہ نے کوئی صحیح حدیث اس بات میں ثابت نہیں کہ جس میں بحق رسول، بحق الانبیاء، بحق فلان کا وسیلہ ہو، بحرمت کا وسیلہ ہو، دلیل شرعی تو نہیں. مانے کر سکتے تو کرو ٹھیک ہے، لیکن دلیل شرعی صرف مانا نہیں ہو سکتا. تو مقصد ایک، یہ درود تاج اس کا نام لیتے ہیں درود تاج. ہمارے اکابر نے توحید کی بڑی خدمت کی، اللہ ان پر رحمتیں برسائیں، رشید احمد اس نے فتار شدیہ میں لکھا ہے یہ درود تاج کیا ہے، یہ کہتا ہے ان سم میں قاتل سپردنست، اس درود کا تعلیم جو کرتا ہے کہ وہ لوگوں یہ درود تاج سیکھو، یہ ان کو زہر قاتل پلاتا ہے، زہر قاتل. تو جو زہر قاتل پلاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ قاتل ہوتا ہے. تو دیکھو مولوی قاتل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور تمہیں قتل کرتا ہے، روحانی قتل روحانی. درود تاج ہم کہتے ہیں، کیوں اپنی طرف سے الفاظ بناتے ہو؟ کبھی یہ الفاظ بنایا صلاۃ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم پوچھتے ہیں ان کے علماء سے، ہمیں ذخیرے احادیث میں بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے وقت، خطاب کے الفاظ میں کبھی صحابہ کرام نے لفظ صلاۃ استعمال کیا ہے؟ من الداف علیہ البیان، لفظ سلام نہیں، لفظ صلات. خطاب کے موقع پر تمام ذخیرے احادیث دیکھو، کبھی صحابہ کرام نے ایسا نہیں کہا کسی صحابی نے کہ صلات علیک یا رسول اللہ. ہاں یہ کہا ہے جب حاضر ہوتے السلام علیک یا رسول اللہ، لیکن صلات لفظوں نے استعمال نہیں کی، اپنی طرف سے بناتے ہیں. آؤ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب تھے، دوست تھے، صحابی تھے، با ادب تھے، عزت کرنے والے تھے، قربانی دینے والے تھے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، امر کا سیرہ صلوا علیہ، تو کیا صحابہ کرام عربی نہیں جانتے تھے؟ کیوں اپنے طرف سے صلات کے لیے کوئی صیغے بناتے، کوئی الفاظ نہیں؟ نہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف الصلات علیک، کیف الصلات علیک، کیفا صلات تو ہم جانتے ہیں درود، لیکن کیفیت نہیں جانتے، کیفیت ہمیں سکھا دے، کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. قرآن پاک میں امر ہے اقیم الصلات، اقامت الصلاۃ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. قرآن پاک میں ہے ادعو، دعا مانگو، لیکن دعا کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو. قرآن پاک میں ہے صلوا علیہ، درود پڑھو، لیکن درود کا طریقہ، درود کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اسے حاصل کرو. کیوں اپنی طرف سے تشریح قرآن کرتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کون سا درود تعلیم فرمایا؟ اور درود جو نماز کے اخیر میں بولتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز کے اخیر میں درود تاج پڑھو، شاید وہ پڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں، لیکن تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف نماز نہیں بلکہ جنازہ کے اندر، جنازہ میں پڑھتے ہو درود، اور درود پڑھو جو تشہد والی ہے، وہ مت پڑھو جو کابلی نے شرجانی میں اس کے حاشیے پہ لکھا ہے. وہ کہاں سے تو نے لایا؟ تم جو پڑھتے ہو نا ان کی کیا سند ہے؟ کابلی اور باسولی جنت شرجانی کے حاشیے بارک تنازع میں اس نے مثال ذکر کیا کما صلی تو سلم تو بارک تو رحم تو ترحم تھا. یہ درود ہے نا تشہد والی. تمام خانے لکھا اس طرح ہدایات بہار وغیرہ نے, مفتی کفایت اللہ رحم اللہ نے تعلیم الاسلام میں یہ لکھا ہے. یہ تشہد والی درود پڑھو, جنازہ میں بھی پڑھو. آج یہ کر رہا تھا, درود پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی درود, اور پھر اس کے لیے کیفیت و طریقہ بھی یہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. پیغمبر آ گیا تو آخر کیا ہوا حاضر اور ناظر کا؟ نہیں نہیں, اگر یہ عقیدہ یہ اپنے عقیدے میں سچے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے تو پھر آ گیا کا کیا مطلب؟ آ گیا تو اس کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو پہلے غائب ہو. تحصیل حاصل تو ناجائز ہے, تحصیل حاصل کے حاضر ہے تم بھی کہتے ہو آ گیا پھر بھی ہوئے کہتے ہیں حاضر و ناظر. کس طرح تم یہ کہتے ہو کہ حاضر و ناظر؟ تم تو کہتے ہو کہ آ گیا, ابھی حاضر ہوا, ابھی حاضر ہوئے, اور اس کے لیے کڑے ہوتے ہیں. یہ ادب یہ کڑا ہونا, ہاں یہ تب ادب ہوتا, اور اللہ کی قسم ہم پہلے اس ادب کے کرنے والے ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض نہ ہوتے. لیکن حدیث جو ذکر کر رہا تھا, انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے صحابہ کرام کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑے نہیں ہوئے جب وہ بذات خود حاضر ہوتے. اب تو مظلومہ ہے کہ حاضر ہوا حاضر ہوا, زان فاسد ہے. لیکن صحابہ کرام کیوں نہیں کڑے ہوتے تھے؟ بے ادبی کی وجہ سے نہیں, بے ادب نہیں تھے, بلکہ لمار رہو من کراہیتی لذالک, یہ علت ہے, یہ وجہ ہے. لمار رہو, وہ دیکھتے تھے, ان کو علم تھا وہ دلوی کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں, کراہیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہیں کہ کیوں مجھے کڑے ہوتے ہو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑے ہوں گے, اس کو ناراض کرتے ہیں, تو یہ ادب والے ہیں یا بے ادب ہیں؟ تو بڑے بے ادب بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خفا کر دیا, ناراض کر دیا, کہتے ہیں تم ناراض ہوتے لیکن ہم کڑے ہوں گے اس کے مقابلے میں. صاف حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. جب ایسے بے ادب ہوتے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ بے ادبی کا نتیجہ کیا ہے؟ بیماری. توحید حاصل نہیں ہو سکتا ایک بے ادبی تو نہیں. مشہور بے ادبی ان کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, دو مرتبہ اپنی کتاب عزیز نے قرآن پاک میں منع فرمایا اور پھر بھی یہ منع کو نہیں دیکھتے. اور کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آیت کے اندر بہت معنی ہے, کسی آیت میں بہت معنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک معنی مراد ہوگا, نہ جب آیت محتمل ہے تین معنی کا, چار کا, پانچ کا, تو سارے معنی اس کے اندر داخل اور مراد ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا, ابن جریر نے لکھا, عام مفسرین نے, کہ اس آیت کا مطلب یہ, ابن یعنی یہودی نے بھی زاد المسیح میں لکھا. اس آیت کا مطلب یہ کہ لا تقولوا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایسا مت بناؤ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو بلاتے ہو کہ یا فلان پیغمبر کو یا محمد سے مت محمد بلاؤ یا محمد مت کہو. یہ فقہ کا مسئلہ نہیں, یہ حدیث میں نہیں, یہ قرآن پاک میں ہے, قرآن میں ہے, صاف مانا ہے اس کا. وہاں بھی تفسیر ابن جریر نے ذکر کیا سورہ حجرات میں ولا تجر لهم بالقول کجار بعضکم لبعض, وہاں جار کا لفظ بھی کیوں, یہ جار بھی کرتے ہیں یا محمد یا محمد, پھر لو اسپیکر بھی لگایا کہ بہت جہر مفرد ہو جائے. یہ اس وجہ سے کہ بعض فقہا بیچارے اس لکھتے تھے کہ ہاں یہ جو بدعت ہے نا اسکار میں تو جہر مفرد یہ بدعت ہے, معمولی جہر ہو تو بدعت نہیں. بعض لوگ بعض مولوی یہ استدلال ہمیشہ پیش کرتے تھے, اب تو مسئلہ درمیان سے اٹھ گیا, اب تو لاؤڈ اسپیکر میں ہے, یہ جہر مفرد ہے, اسے زیادہ جہر کیا ہو, جہر بھی کرتے ہیں, پاکستان سے آواز دیتے ہیں یا محمد یا محمد. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. اللہ نے فرمایا یہ جو تجھے بلاتے ہیں آواز دیتے ہیں حجرات سے باہر, حجرہ کے دیوار سے باہر, تجھے اکثر بعقل ہے, یہ بعقل ہے, قرآن محضر کتاب ہے نا, صرف بعقل کا تو بعقل کون ہوتا ہے, حمار ہوتا ہے, گدھا ہوتا ہے, حیوان ہوتا ہے, یہ جانور ہے بعقل. جب حجرہ کے دیوار سے اس طرف ان کو کہا کہ لا یاکلون, اکثر لفظ کیوں لگایا ہے نقطہ سنو, کبھی بعض صحابہ کرام جب اس ادب سے پہلے وہ عالم نہیں تھے وہ آواز دیتے تھے تو اللہ نے ان کا استثناء کیا, اشارہ کیا کہ وہ نہیں کہ شیعہ لوگ آ جائیں کہیں دیکھو اللہ نے صحابہ کرام کو بعقل کہا. ان الذین ینادونک یہ عام لفظ ہے, آگے فرمایا اکثرهم لا یعقلون, کلهم لا یعقلون نہیں فرمایا, یہ بے ادب لوگوں کی طرف اشارہ ہے, صحابہ کرام کا استثناء کیا, یہ بعقل لوگ ہیں. اچھا جب ایک گز کے فاصلے پر ایک دیوار سے باہر آواز دینے والے بعقل ہیں تو جو پاکستان سے آواز دیتے ہیں اس میں کتنا عقل ہوگا, قرب ہوگا عقل کا, کتنے بے ادب اور بے عقل ہیں. ان الذین ینادون کمی ہو رہا ہے الحجرات, بات کر رہا تھا قرآن کریم میں اس سورۃ النور میں سورہ حجرات میں یہ ادب فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے وقت یہ مت کہو کہ یا محمد, یہ مت کہو, بڑی بے ادبی ہے, بڑی بے ادبی. اچھا ایک قاعدہ کلیہ سنو احادیث کا, احادیث کا ذخیرہ دیکھ لو, تمام کتب احادیث دیکھو, یا محمد کا خطاب یا تو اللہ کی طرف سے ہے یا جبریل کی طرف سے ہے, ملائکہ کی طرف سے ہے, یا تو ان کی طرف سے یا محمد, یا انسانوں میں آؤ, یا یہودیوں کی طرف سے ہے, یا منافقوں کی طرف سے ہے, یا دیہاتی لوگ جاہلوں کی طرف سے ہے. کسی صحابی مہذب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد سے خطاب نہیں کیا, جو کہتے ہیں تو بس دکھانے ہانے کی بھی حدیث میں تم پوچھتے ہیں تم جو یا محمد سے آواز دیتے ہو وہ شیر کا مسئلہ تو بعد میں, بے دلی کا مت مسئلہ سنو, تو کیا تم اللہ ہو, خدا ہو, تم تمہارے لیے جائز ہے, کیا تم جبریل اور ملک ہو, نہیں نہیں. اچھا تو پھر یا تو یہودی یا منافق یا دیہاتی آرابی, جو مسجد میں آ کر پیشاب کرتا تھا. اگر ایسے دیہاتی ہوتے تو ہم ان کو نرمی سے پھر تعلیم دیا کرتے تھے کہ ایسا مت کرو. صحابہ کرام کو فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرو اس کے سلاح تجھے منہ ہو, پیشاب کرے تو وہ جگہ خیر صاف کرو, اس کو نرمی سے پھر تعلیم دلا. لیکن اپنے آپ کو تو ایسے سادہ نہیں کہتے ہیں, یہ تو ہمیں بیدب کہتے ہیں. تو یا منافق ہوں گے یا یہودی, انہوں نے یا محمد کہا. کوئی بھی حدیث صحیح کبھی عبداللہ بن عمر کی طرف سند بنا کر کہتے اس نے آواز دیا تو یا محمد آیا محمد آ, جھوٹ ہے. صحیح حدیث کوئی بھی نہیں اس میں, ہر ایک حدیث کے سند میں کلام ہے, کوئی روایت صحیح اس بات میں نہیں کہ کسی صحابی نے یا محمد آ یہ آواز دی. یہ بے دبی, اس سے اور زیادہ بے دبی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو, لا تجلو دعا رسول, مت کرو ایسا. منافق کر رہے تھے اسی طرح, کبھی یہ بہانے بناتے ہیں کہ ہاں یہ فلان حدیث میں ہے, مزید روایت, ضعیف کمزور روایت, من گھڑت قصے حکایات, حاشیے اور کئی خواب وغیرہ یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم بواضع, کیا مطلب ہے جملے کا؟ یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو پیغمبر کی بے ادبی تو کرتے ہیں لیکن ظاہر یہ نہیں کہتے کہ ہم بے ادب ہیں, ہم کافر ہیں, ہم منکر ہیں, نہیں, اس کی تابعداری سے اور اس کے ادب کرنے سے ہیلے اور بہانوں کے طور پر وہ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, ہیلے بہانے کے طور پر ہر مبتدی کی طرح کر رہا ہے. بدعتی کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہوں, غوث مناتا ہوں, لانا رسول تصور ان کا کیا ہے, اپنی طرف سے قصے بنانا, بہانے بنانا, اپنی طرف سے دلائل بنانا, اس دلیل میں اس میں ہے اس میں, یہ غلط ہیلے کیوں نکالتے ہیں؟ یہ تصور کا لفظ فرمایا, اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض لوگ جو منافق ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں, ہم امتی ہیں, لیکن پھر مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل جاتے ہیں. اب یاد آؤ, اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو کہ کتنی بے ادبی ہے ان میں. اور یہ عرض کر رہا تھا اس بے ادبی کی وجہ سے پھر متاع توحید سے, توحید کی امانت سے محروم ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں شرک کے اندر, مشرک ہوتے ہیں. کیوں؟ یہودی وغیرہ تو صرف اس وقت بے ادبی کے طور پر یا محمد کہتے تھے, اب تو اس کے ساتھ شرک بھی لگایا, شرک کا عقیدہ بے ادبی کے ساتھ شرک بھی لگایا. کہتے ہیں کیوں یا رسول اللہ, یا محمد, یا فلان یہ نعرے کیوں لگاتے ہو؟ کہتے ہیں جی وہ حاضر و ناظر ہے, وہ دور اور نزدیک سے بالکل احسان سنتے ہیں, وہ عالم الغیب ہیں, ان سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں, پیغمبر ہو یا ولی ہو, پیرو پیر کامل کی. کہتا یہ نشانی ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے ایسا ہے جیسے ہتھیلی میں ساری دنیا اسی طرح ہے. کسی مرید کا گھر, کسی معتقد کا گھر اس کے نظروں سے اوجھل نہیں, غائب نہیں. یہ مریدوں کو ڈرایا کہ گھر میں کسی چیز کو پیر صاحب سے خفیہ مطرق کو پیر صاحب کا نظر لگتا ہے. کہتے ہیں پیر کامل وہ ہے کہ جو دنیا میں کتنے ریب ہے, پتھر ہے, پتے ہیں, یہ سب کچھ وہ جانتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں کتنا ہے, میں کہتا ہوں یہ 10 ارب ہے, اگر نہیں مانتے تو شمار کر لو گنو. یہ پیری کام بھی کر سکتے ہیں, یہ دائیں غلط ہے. فتاوا قاضی خان, فتاوا خانیہ احناف کا فتاوا ہے, اس میں لکھا ہے ایک مسئلہ, اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک زوج نے, ایک خاوند نے اگر اپنی عورت کو اس کے ساتھ وہ کلام کر رہا تھا مثلا باتیں چل رہے تھے تو کہا اس کو تو سر حتام میدانی, یہ الفاظ فارسی کے مطلب اس کو تو زبردان ہے. عورت نے کہا کہ ہاں, تو کہتا ہے تک وہ عورت کافر ہو گئی اور طلاق ہو گئی, نکاح درمیان سے چلا گیا. دعوی کیا ہے میں غیب کا دعوی کیا, کبھی فرمایا وہاں قاضی خان میں فتح علمگیریہ میں فتح ہیں فقہ کے, کبھی کہتے ہیں کہ ہاں اس ملک کے اندر ہم دعوی دیتے ہیں قانون قرآن اور سنت ہو, تو کہتے ہیں فتح علمگیری ہو, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا فتح علمگیری ہو, لیکن تم فتح علمگیری مانتے ہو فتح علمگیری. اگر کوئی صحیح قانون قرآن اور سنت کا اس ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتا ہے اور فتح علمگیری کے صورت میں اور نافذ کرنا چاہتا ہے تو فتح علمگیری میں یہ بھی ہے کہ ایک مرد و عورت اور نکاح باندھتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا چلو دو گواہ کو لے آؤ, انہوں نے کہا گواہ کی کیا ضرورت ہے, ایک اللہ گواہ ہے ایک رسول گواہ ہے, چلو دو گواہ ہو گئے نکاح باندھو خود بخود. جب یہ کہا انہوں نے کہ اللہ اور رسول گواہ ہے تو کافر ہو گئے, نکاح کہاں ہے, یہ فتح حنفی نے لکھا ہے, انہوں نے لکھا کہ یہ کافر ہے. کافر کس وجہ سے کافر, وہاں نقطہ بھی یہ لکھا ہے, یہ نہیں کہ اللہ کو غیردان کہتا ہے, نہیں, اس وجہ سے کہ اس نے پیغمبر کو غیردان سمجھا. تو یہاں جب ہم نکاح پڑھتے ہیں تو گواہ ہے, اس کو پتا ہے, اس کو معلوم ہے, حاضر و ناظر ہے. قرآن پاک میں بے شمار آیات, بے شمار واقعات کہ انبیاء علیہ السلام غیردان نہیں, غیر نہیں جانتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں انبیاء کرام کے بھی, ملائک کے بھی دلائل نقلیہ ہیں نبی علم غیب پر کہ غیبدان نہیں, ملائک بھی نہیں, انبیاء بھی نہیں, اولیاء بھی نہیں, تمام وہ جو لوگوں نے معبود بنائے وہ بھی نہیں, تمام مخلوق وہ بھی نہیں. یہ پانچ قسم کے دلائل اس مسئلے میں ہیں کہ وہ غیبدان نہیں, غیب جاننے والا صرف اللہ ہے, عالم الغیب. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات پیغمبر کو بتائے تو کیا یہ غیبدانی نہیں ہو گئی, وہ غیب نہیں ہے, وہ چیز پہلے سے غائب تھی تو پھر اس کے علم میں آ گئی. ہم کہتے ہیں علامہ الوسی نے لکھا ہے وہاں دیکھو, ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں سنت رسول اللہ نے فقہ میں کسی جگہ بھی ایسا نہیں کہ لفظ علم غیب کے ساتھ ملا کر اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال کیا گیا ہو. بتا دو کسی کتاب میں لفظ علم غیب کے ساتھ ملا کر یعلم الغیب, عالم الغیب, علم الغیب, کسی نبی کے لیے, کسی ولی کے لیے صفت کسی کتاب میں بھی نہیں. یہ اصطلاحی فرق ہے. قرآن بھی شاہد, احادیث بھی اس بار میں بے شمار, حدیث بھی بے شمار کہ پیغمبر پاک غیبدان نہیں, عالم الغیب نہیں. فقہ میں بھی ہر ایک فقہ مذاہب اربع میں ہے, لیکن فقہ حنفیت تو بالکل واضح ہے, اس میں بالکل ظاہر. آپ کہتے ہیں جی حاضر و ناظر, آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ اغیثنی, آواز دیتے ہیں یا محمد اغیثنی, پھر آگے اولیاء اور پیر فقیر کو بھی وہ پکارتے ہیں, مدد ان سے مانگتے. اور یہ یاد رکھو قرآن پاک میں ہے یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان سے حاجتیں مانگتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے اور ان کے درمیان کیا رابطہ ہوگا؟ دوستی ہوگی؟ محبت ہوگی؟ نہیں نہیں دشمنی ہوگی. فرمایا فإنكم وما تعبدون من دون الله, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ شعراء میں, فإنهم عدوٌ لي إلا رب العالمين, یہ تم جن کی بندگی کرتے ہو اللہ کے سوائے سب کے سب میرے دشمن ہیں. سوال آتا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی, پتھروں کی بتوں کی کیا دشمنی, ان کے ساتھ دشمن ہے. آیت سمجھو, مانا سمجھو, فإنهم عدوٌ لي, فإنهم یہ میرے لیے دشمن بنیں گے اگر میں ان کو پکاروں, ان کی بندگی کروں سوائے رب العالمین کے. رب العالمین کی بندگی کرو, عبادت کرو, اس کو پکارو حاجات میں, تو قیامت میں دشمن نہیں بنے گا, تو دوست ہوگا. اور آگے سورہ قاف میں پھر اس کی تفصیل, وہاں فرمایا ہوا من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس کانوا لهم اعداء. دیکھو اب قرآن مفسر بعض ہو بعض, جب قیامت کا دن ہو جائے, حشر ہو جائے, کانو لہم آدان, یہ معبود یہ پیر و فقیر, یہ ولی و بزرگ جو یہ لوگ اب پوچھتے ہیں ان کو, یہ ان کے دشمن بن جائیں گے, دشمن بن جائیں گے. کیا دشمنی ہوگی؟ یہ الفاظ ہوں گے کہ وہ نہ ہے ان کن آنے بادت کم لگا فکفا بلائے شہید بہن بہن کم ان کن آنے بادت کم لگا اور یہ قیامت کے دن کہیں گے قسم باللہ اللہ گواہ ہے, کافی گواہ ہے, دوسرے گواہ کی کوئی ضرورت نہیں, یقیناً ہم تمہاری بندگیوں سے, پکارنے سے, نظر نیاز کرنے سے بالکل بے خبر تھے. ان کن آنے بادت کم لگا وہ کریمہ وطن کے متعلق نہیں, تفسیر بیضائی مدارک وغیرہ لکھا ہے وہ علم العقل والوں کے لیے ہے, سورہ یونس والی. اور بھی اسی طرح آیا, اب یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں تو توحید اور ایمان سے بھی محروم ہوتے ہیں. ہم نصیحت دیتے ہیں کہ بھائیو بے ادبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مت کرو, ایمان سے محروم ہوتے ہو. صرف یہ نہیں جو بے ادبی کرتے ہیں, اس آیت کے اندر فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امرهم ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. یخالفون عن امرهم عن طریقته وسنته ومنهاجهم. ابن کثیر نے لکھا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے مخالفت کرتے ہیں, اس کی سنت سے, اس کے منہاج سے, شرک و طریقہ بنایا, بدعات کا طریقہ بنایا, فقہ و فجور کو طریقہ بنایا, ہندوؤں کے طریقوں پر چلے, عیسائی یہودیوں کے طریقوں پر چلتے ہیں, یخالفون عن امرہ فلیحذر. بہت سخت ہوا ہے, ڈرو ان تصیبہم فتنہ, یا تو ان کو دنیا میں کوئی فتنہ پہنچے گا. فتنہ تو نہ عجیب عجیب فتنے نکرہ ہے, عجیب عجیب فتنے ہوں گے. کہتے ہیں نا فتنہ ہے فتنہ, فتنے بن گئے. یا یصیبہم عذاب الیم, اگر دنیا میں کوئی فتنہ نہ ہو, محسوس نہ ہو ان کو فتنہ, محسوس نہ ہو تو عذاب الیم آخرت میں تو ضرور پہنچے گا. اور یہ او جو ہے نا, یہ مانت الخلف کے لیے ہے,